ناظر الصدر ومعرضي الحاضرين. موجودہ صدی کے آغاز تک دنیا پر جو اجتماعی فلسفہ چھایا رہا ہے وہ نیشنلزم کا فلسفہ ہے. لوگوں کے ذہن میں انسان کی اجتماعی زندگی کا کوئی تصور اس کے سوا نہیں آتا تھا کہ ہر قوم نہ صرف یہ کہ آزاد و مختار ہو بلکہ ہر قوم کا ایک ایک فرد اپنی قومیت کا پرستار ہو اور دوسری قوموں کو اپنی قوم کے مقابلے میں پستر رکھنے کی کوشش کرے اور اپنی قوم کو تمام قوموں کے اوپر بلندر کرنے کی کوشش کرے. اور جو تصور لوگوں کے ذہن پر چھایا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ قومی ریاست ہے جس کو خدا کا مقام قوموں نے دے دیا. اس تصور کا نقصان عظیم 1914 کی جنگ میں ساری دنیا نے دیکھا. اپنی اپنی قومیتوں کے پرستار جب اس جذبے کے ساتھ اٹھے کہ اپنی قوم کو دنیا پر غالب کریں اور انہوں نے اپنی قومی ریاست کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنایا اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو انسانیت کی معراج سمجھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1914 سے 1918 تک مختلف قومیں ایک دوسرے کے لیے درندوں سے بدتر ہیں, آبادیوں کو تباہ کر ڈالا گیا ملک کے ملک بھارت میں. یہ سمرا اپنے اس فلسفے کا جب دنیا نے دیکھ لیا تو یہ تخیل پہلی جنگ عظیم کے بعد ابھرنا شروع ہوا کہ کوئی قوموں کے درمیان ایسی اتحاد کی شکل پیدا کی جائے کہ جس میں قومی حاکمیت سے کچھ نہ کچھ دستبردار ہو کر مختلف قومیں ایک مرکزی اقتدار ایسا پیدا کریں جو قوم کو تصادم سے بچائے اور ان کے درمیان موافقت کی کوئی شکل پیدا کرے. اس غرض کے لیے ایک لیگ آف نیشنز وجود میں لائی گئی, لیکن جس روز وہ وجود میں لائی گئی اس کی روز یہ معلوم ہو گیا کہ دار تقسیم قبور انجمن ساختہ اسی روز سے اپنے ملکوں کے حصے بکھرے کرنے شروع کیے, مختلف قوموں کو مختلف بڑی بڑی سلطنتوں کے مینڈیٹ میں دینا شروع کیا. اسی زمانے میں فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کا تصور پیدا ہوا, یہودیوں کو لا لا کر فلسطین میں بسایا جانے لگا. یہ بڑا سامان تھا قوموں کے باہمی تصادم کو روکنے کا, ان کے درمیان بڑا انسان نے اس سے ترک تجربہ اس طرح تجربے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا بلکہ اس تجربے کو اور اس تجربے کے متعلق جو باتیں ایسے فکر دنیا کے کر رہے تھے ان کو دھوکہ دینے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ایک موافقت کی شکل. ورنہ وہی نیشنلزم اپنے پورے زور شور کے ساتھ قوموں کے ذہنوں پر چھایا رہا، اسی پر قوموں کی اور ملکوں کی پالیسیاں بنتی رہیں، اسی کے لیے اسلحہ فراہم کرنے کا اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا جتنا انسانی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں. آخر کار دوسری جنگ عظیم، جو پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ تباہ کر، جس میں کروڑوں انسان تباہ کر دیے، ملک کے ملک غارت کر دیے، بڑی بڑی قوموں کو ان کے وطن سے اکھاڑ کر دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیا، پوری پوری قومیں اسیران جنگ میں تبدیل ہوئی. اس دوسری جنگ عظیم کے بعد اگرچہ اقوام متحدہ کو جنم دیا گیا اور انسانی حقوق کے چارٹر بنانے کی باتیں کی گئیں، ایک سیکیورٹی کونسل بنائی گئی تاکہ وہ دنیا میں امن قائم کرے، لیکن آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کیسا امن قائم کر رہی ہے، پچھلے ہی سال ہمیں اس کا تجربہ ہو. انسانی حقوق کے متعلق مرتب کیا گیا ایک چارٹر، آج تک قوموں نے اس کے اوپر باقاعدہ دستخط نہیں کیے ہیں اور اس وقت تک کسی قوم نے اپنی قومی پالیسی اس کو نہیں بنایا، کسی ملک کے قوانین میں انہوں نے جگہ نہیں پائی. ہم کو خود بھی تجربہ ہے کتنا کچھ ہیومن رائٹس کا تصور ملکوں کے قوانین میں رائی ہے. موجودہ زمانے کے مفکرین بڑے زور شور سے اس خیال کو پیش کرنے لگے ہیں اب، یعنی جہاں تک کہ ذہن و فکر کی دنیا کا تعلق ہے اس میں اب یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ قوم پرستی اور قومی ریاستوں کی بالا تری یہ دنیا کے مسائل کی جڑ ہے، اور جس وقت تک کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور ایک ورلڈ اسٹیٹ وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک دنیا میں امن قائم ہے. تمام دنیا کی ایک حکومت ہو، مختلف قوموں کے لیے اس کے اندر ان کی کلچر کی، ان کی تہذیب کی، ان کے کس چیز کے لیے گارنٹی موجود ہو ان کے تحفظ کی، لیکن کوئی ایک طاقت ہو دنیا میں کہ جو ساری دنیا کے معاملات کو درست رکھے اور قوموں کے تصادم کو روک سکے اور قوموں کے درمیان کئی طور پر ان کے حقوق تقسیم ہیں. لیکن یہ محض ایک تخیل ہے، ایک خواہش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اریا دنیا کے پاس ایسا ہے کہ جو واقعی کوئی ورلڈ اسٹیٹ وجود میں لا سکتا ہے. کیا عیسائیت اس کی بنیاد بن سکتی ہے؟ اگر کوئی عیسائی یہاں موجود ہوں تو وہ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہی ہے. عیسائیت نے سر سے اسٹیٹ کے متعلق کو ہدایت دی کہ ورلڈ اسٹیٹ کا کیا ہوا. عیسائیت تو پہلے ہی پیسے کے حق میں اس دنیا سے دستبردار ہو چکی جی؟ تو پیسے کے حق میں دنیا سے دستبردار ہو چکی. جہاں تک نو انسانی کو متحد کرنے کا تعلق ہے، عیسائیت اس میں بالکل ناکام ہو گئی. یہ امر واقعہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ کے نیگرو، ان کی عظیم اکثریت عیسائی ہے، اور امریکہ کی سفید فام نسل جو ہے وہ پوری کی پوری عیسائی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ دونوں میں عیسائیت مشترک ہے، دونوں کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک چرچ میں دونوں جمع نہیں، ایک بینچ پر دونوں نہیں بیٹھ سکتے، ایک ریسٹوراں میں دونوں مل کر کھانا نہیں کھا سکتے،
ایک بس میں دونوں منٹ کا نہیں سوار. یہی صورت افریقہ میں آپ جا کر دیکھیں, وہاں تو کمال ہی ہے کہ کلیسا میں اگر وہ کلیسا کالوں کا ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی سیاہ, اور اگر گوروں کا ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی گوری. وہ دو عیسیٰ وجود میں لے آئے, کالوں کا عیسیٰ الگ پکڑ اور گوروں کا عیسیٰ. کیا بات ہے کہ یہ دین بنیاد نہیں بن سکتا کسی عالمی ریاست کی. بہت انسانی کے لیے کوئی بنیاد یہ دین فراہم نہیں. کیا دنیا میں اس کی بنیاد بن سکتا ہے؟ جس طرح سے انسانیت دنیا اور اس کے معاملات اور اس کی ریاست سے دستبردار ہو چکی ہے, وہ دن بھی اس سے دستبردار ہو چکا ہے. وہ دن کا پورا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیجیے, اس میں انسانی معاملات کو چلانے کے لیے کوئی ہدایت نہیں. اس میں ساری لوگوں کی ہدایات انسان کو دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اس عذاب خانے سے جس میں آپ رہتے ہیں اور جسم کے اندر روح کی اس گرفتاری سے جس میں وہ مبتلا ہے, اس سے انسان کی نجات پانے کی ہے. وہ دنیا چلانے اور اس کو اس کے معاملات کو کا انتظام کرنے کے لیے وہ کوئی ہدایت نہیں تھی, دنیا سے فرار کرنے کے لیے اور جس میں انسانی کے قید سے نکلنے کے لیے وہ آپ سے بتا. ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس کی بنیاد نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ انسانیت کی اس کی بنیاد نہیں بن سکتا کہ جتنے انسانیت کو اس طرح سے تقسیم کیا جس طرح تاریخ انسانی میں کبھی تقسیم نہیں. پوری انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی نبی رشتی نہیں ملے گی کہ کوئی فارم کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس ملک کی اصل آبادی کو چوہے بنائے. پوری انسانی تاریخ میں ایسی کوئی نبی موجود ہے. بڑے بڑے ظلم کیے گئے باقی قوموں نے, مخصوص قوموں کو بڑے بڑے ظلم کیے, لیکن بیت الخلا صاف کرنے کے لیے اس کو مخصوص کر دینا یہ دنیا کسی قوم نے نہیں کیا. ان کو چنڈال بنا کر چھوڑ دینا, ان کو شدر بنا کر چھوڑ دینا, حتیٰ کہ جنوبی ہند میں برہمن کا یہ رویہ ہے غیر برہمن کے ساتھ کہ اگر غیر برہمن بیمار ہو اور برہمن ڈاکٹر کو وہ علاج کے لیے بلائے تو برہمن ڈاکٹر 40 قدم کے فاصلے پر آ کر رک جائے, بیچ میں ایک اینٹ ڈال دے, بیمار اینٹ کو مخاطب کر کے کہے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور ڈاکٹر اینٹ کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میرا یہ علاج. یعنی براہ راست برہمن اس شکر سے بات بھی نہیں کر سکتا, اگر وہ اس کو مخاطب کرے اور اس سے بات کرے تو برہمن گندا ہو. ظاہر بات ہے کہ یہ سوسائٹی, یہ معاشرتی اور تمدنی نظام, یہ نظریہ حیات کبھی انسانوں کو جمع نہیں کر سکتا, یہ تو انسانوں کو فائدہ نہ ہو. حل یہ ہے کہ ہندوازم میں اگر کوئی آدمی شہری سفر کرے تو اس کا دھرم بھیٹ ہو جائے. پنڈت مدن موہن مالویہ جیسا بڑا لکھا آدمی, وہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گیا تو آ کر اس کو بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑے, اس کا دھرم برہمنوں کے نزدیک بھیٹ ہو چکا تھا کیونکہ اس نے پہلے سفر. ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح کی نظریات انسانوں کو جمع نہیں کرتا. اسی طرح سے مغربی تہذیب بھی انسانوں کو جمع نہیں کرتا کیونکہ وہی تو قومیت کا فتنہ دونوں میں اٹھانے والا, اسی نے جو انسانوں کو قوم پرستی میں مبتلا کیا, اسی نے نیشن اسٹیٹ کو خدا کا مقام دیا. وہ تہذیب کوئی ایسا لہجہ لا کر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی ہے کہ وہ انسان جمع کر سکتی ہے. سنو صفائی وہ پھاڑنے والی تہذیبیں جمع کرنے والی ہے. پھر یہ کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ فلسفے پر ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب پر ایکسٹینس جاری, یعنی پوری کائنات کی جو بنیادیں وہ ادا پر ہے واقفت پر نہیں. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ, جو زیادہ طاقتور ہے جو زیادہ پہلے اس کو سروائو کرنا چاہیے, اس کو باقی رہنا چاہیے, جو کمزور ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اور اسی فلسفے کو لے کر مغربی قومیں امریکہ اور افریقہ میں گھسی ہیں اور قوموں کے قوموں کو انہیں ختم کر دیا. اسی فلسفے پہلے جو وہ قوموں کے قوموں کو ختم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ہم یہ ضرور کر رہے ہیں, لیکن جب یہ فلسفہ آیا تو انہوں نے نہیں, یہ تو سب کا ہے مسئلہ. ہم کیونکہ فٹ ہیں اس لیے ہمیں باقی رہنا چاہیے, جو فٹ نہیں ہم کو ختم ہو چاہیے. یہ فلسفے جن کو ظاہر بات ہے وہ بھی جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح سے مارکسزم بھی نہیں جمع کر سکتے. مارکسزم شاید اس کو جمع کر لیں گے, اس کے تصور شروع سے پوری نو انسانی میں بس ایک ہی طبقہ باقی رہ جائے گا, لیکن جب تک کہ وہ طبقاتی نظرات جو پوری دنیا میں پوری دنیا کو آپ کو خود میں لٹا نہیں دیں گی, اس وقت تک آپ نے بلائیں گا نہیں بہت سکتی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا پہنچے گی نہیں, لیکن اس کا جو فلسفہ ہے بنیادی اور طبقاتی نظر, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ طبقات کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جو مزدور طبقہ ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو اور وہ دوسرے طبقات کو زبردستی ختم کرے, ان کی اولاد چھینے, ان کو قتل کرے, ان کو غارت کرے, اس کے بعد کہیں جا کر وہ مرحلہ آتا ہے جس کے اندر اسٹیٹ سے سوسائٹی ہو. تو وہ روس میں بھی آج تک نہیں آیا ہے, چین میں بھی آج تک نہیں آیا, اور ابھی ورلڈ اسٹیٹ اس وقت بنے گا جب سے ساری دنیا میں یہ قتل و غارت پوری طرح سے ہو چکا ہو. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ قتل و غارت ہو چکنے کے بعد انسان باقی ہی رہے گا کہ کوئی ورلڈ اسٹیٹ اس میں بات ہے. لیکن جنہوں نے نظار کو راستہ بنایا ہے انسان مقصود تک پہنچنے کے لیے, وہ ظاہر بات ہے کہ وہ انسانیت کو امن نہیں دے. اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نظریہ نہ اس سے پہلے تھا نہ اب ہے جو اسلام کے سوا یہ حکمت ہوتا ہے. پہلے بھی کبھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام انسان کے متعلق بنیادی تصور یہ رکھتا ہے, یہی تصور وہ پیش کرتا ہوں کہ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. آغاز میں اس مقام کے اتنا خلق نہ کو مل سکے ہی لوگ سا یا ایو امنا سے اتنا خلق نہ کو مل سکے, ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پڑھا. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو قوموں میں تقسیم ہے, قوموں اور قبیلوں میں یہ تقسیم آپس میں یہ تعارف کے لیے تصادم کے لیے نہیں ہے, یہ دوسری بنیادی بات ہو جاتا ہے. یعنی جہاں تک کہ قوموں میں انسانوں کا تقسیم ہونا اور قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم ہونا ہے, یہ ایک امر فکری ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے, کوئی افریقہ میں پیدا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے, تو ان کے خاندان الگ ہیں. خاندانوں کے جمع ہونے سے ایک قوم بنی ہوئی آتی ہے. جو لوگ ہندوستان میں رہے ہیں یا پاکستان میں رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, افریقہ والے سے تو نہیں مل جائیں گے. جو افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ افریقہ ہی میں جو اس کے آس پاس ہیں انہیں کے ساتھ وہ مل کر ایک سوسائٹی بنائیں گے, وہ امریکہ جا کر تو سوسائٹی نہیں بنائیں گے. تو قوموں میں انسانوں کا تقسیم ہونا ایک امر فکری ہے, لیکن یہ تقسیم جو اللہ نے رکھی ہے وہ تصادم کے لیے نہیں رکھی, تعارف ہے. اس لیے رکھیے کہ ایک قوم کے افراد ایک دوسرے کو پہچانے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو. اس لیے یہ رکھیے کہ ایک قوم کے افراد جمع ہوں, دوسری قوم کے اوپر ڈاکہ مارے. آپس میں تعاون کرنے کے لیے جس طرح سے اللہ نے خاندانوں کو حدود بخشا, وہ اس لیے کہ بھائی اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادہ تعاون کریں, باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادہ تعاون کر سکتے ہیں, میاں اور بیوی ایک دوسرے سے زیادہ تعاون کر سکتے ہیں. جس طرح سے خاندان اس طرح قومیں ہیں, تو قوموں کو اللہ تعالیٰ اس لیے وجود میں لایا ہے کہ ایک قوم کے افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی زیادہ آسان اور امن صورت ہے. لیکن اس لیے نہیں ہے کہ قومیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں, قومیں ایک دوسرے جو ضمیر سمجھے ایک قوم اپنے مقابلے میں دوسری قوم کو پس قرار دے اور اپنی قومیت کے اوپر فخر کرے اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ قوم دوسرے قوم کے اوپر چاہ. یہ جو بنیاد ہے اس کو مزید کمی جو چیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں ایک خدا کا پیدا کیا ہوں, ایک ہی خدا کے سامنے جواب دے ہوں اور ایک ہی خدا میری اور تمام انسانوں کی ضروریت انجام ہے, ایک ہی خدا سارے عالم کا رب ہے, سارے عالم کا پروردگار ہے, وہی مجھے وجود میں لایا ہے, وہی دوسرے تمام انسانوں کو وجود میں لایا اور ہم سب اسی کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں. یہ بنیادی تصور ہے کہ جو نو انسانی کے درمیان اختلاف کو بتانے والا اور ان کو جمع کرنے والا, اس تصور کو اور زیادہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حضرت الوداع میں اس طرح سے کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی تصور حاصل نہیں, کسی گورے کو کسی تانے کے اوپر کوئی تصور حاصل نہیں, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی بھی اور تمہارے درمیان اگر کوئی شخص عزت والا ہے تو وہ ہو کہ جو اللہ سے سمجھا جاتا ہے. یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے صرف یہ نظریہ دے کر چھوڑ نہیں دیا, ایک معاشرہ وہ اپنی بنیادوں کے اوپر بنی ہے, اس معاشرے میں اس نے عملاً انسانوں کے درمیان نسلی اور لونی اور لسانی تمام امتیازات کو مٹا کر سب کو ایک برادری بنا کر عمل دکھا. دنیا میں جو اسلام کے بدترین مخالف ہیں ان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ کوئی دین کوئی مذہب کوئی نظام تمدن اور معاشرت آج تک اسلام کے سوا اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ نسلی اور لسانی اور قومی تفریقوں کو مٹا کر ایک عالم کی برادری ہوئی. یہ صرف اسلام کا کی برکت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ثمار ہے اور یہ قرآن مجید کی تعلیم کی حیرت انگیز موجودانہ تاثیر ہے کہ اس نے امرن اور بانی کے درمیان ان تمام اختلافات کو ملا کر اور ایک عالمگیر برادری پیدا کر اور اس عالمگیر برادری کی بنیاد پر اسلام نے امرن ایک ورلڈ اسکیل کی قائم کر کے دکھا. خلافت اسلامیہ یعنی خلافت راشدہ جب تک رہی تمام مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک امام, تمام مسلمان ایک قانون کے ماننے والے, تمام مسلمان بالکل ایک برادری تھے اور جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ ٹھیک انہیں حقوق کے ساتھ اسلامی برادری میں شامل ہوتا تھا جو حقوق کسی بڑے 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 سے بڑے صحابی کے ہوتا تھا, جو حقوق عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی ابن ابی طالب کے تھے وہی ایک عام مسلمان کے تھے, کوئی حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, خواہ وہی ہو اور خواہ وہ ایرانی ہو اور خواہ وہ کہیں کا آدمی ہو, جو جس نے اسلام قبول کر لیا وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ وہ برادری میں آ رہا. خلافت راشدہ کے بعد ہمارے یہاں ملوکیت آئی اور اس میں بہت سی خرابیاں رونما ہوئی, لیکن یہ جو عالمگیر برادری کا تصور تھا یہ اب نہیں نہ پایا, اس کو کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. مسلمانوں میں تبدیلیاں بھی ہوئی, قومی اختلافات بھی ہوئے, لیکن انگریز واقعہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے ہاں الگ الگ ریاستیں بھی بن گئیں, ساری دنیا کی ایک خلافت بھی باقی نہ رہی, الگ الگ قومی ریاستیں بن گئیں, اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے اندر حالت یہ تھی کہ افریقہ کے شمالی کونے سے ابن بطوطہ چلتا ہے اور ہندوستان ہوتا ہوا چین تک جاتا ہے. کہیں اس کو کسی پاسپورٹ کی حاجت نہیں, کہیں کسی ویزا کی حاجت نہیں, کہیں یہ سوال نہیں ہے کہ تمہارے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے. تم یہاں اقامت کا کوئی پرمٹ تمہیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے, یہی نہیں بلکہ آپ کی تاریخ میں موجود ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر محمد بن طلحہ کے زمانے میں وہ آیا ہے اور مجسٹریٹ بنایا گیا ہے. کوئی سوال نہیں تھا کہ تین پرمٹ کی آپ کی ہے کہ مروکو کے بالکل اوپر کے سرے کا رہنے والا یہاں آ کر وہ مجسٹریٹ بنتا ہے, اور آخرکار محمد طلحہ اس کو اپنا سفیر بنا کر چن لے, یعنی ڈپلومیٹک سروس نہیں ہوئی. کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہمارے لیے اس بارے میں کہ یہ ہماری قومیت کا آدمی ہے, سارے مسلمانوں کی ایک قومیت. یہ تصور اسلام میں ہے. اگر کوئی طاقت ایسی ہے دنیا میں کہ جو ایک فرد اس کے وجود میں لا سکتی ہے تو وہ صرف اسلام کی ہے. لیکن ایک عجیب و غریب صورت حال ہمارے یہاں پر پیش ہے کہ اپنی اس حیثیت کو ہم فراموش کر رہے ہیں. مغربی قومیں جب اسلامی دنیا میں گھسیوں اور ملک پر ملک جو مغلوب کرتی چلی گئی, تو پہلے تو ہم ان کی تلوار سے مغلوب ہوئے اور اس کے بعد ہم ان کے فلسفوں سے مغلوب, تلوار کے بعد ان کے فلسفوں نے جو غضب ڈھایا وہ یہ تھا کہ تلوار نے صرف ہمارے جسموں کو تابے بنایا تھا مگر ان کے فلسفوں نے ہم کو اندر سے بدلا. تمام مسلمان قومیں پہلے مغلوب ہوئی سیاسی حیثیت سے اور اس کے بعد مغربی تعلیم نے مسلمان قوموں کے دماغوں کو بدلنا شروع کیا. یہاں تک کہ مسلمانوں نے نیشنلزم کا سبق سیکھا. جو قوم سب سے زیادہ بعید ہو سکتی تھی نیشنلزم, جو قوم دنیا میں اس لیے اٹھائی گئی تھی ان سے خیر امتی روحیت کے نہ تم وہ بہترین امت ہو جو تمام لوگ انسانی کے لیے اٹھائے گئے تھے, تو جو قوم اس لیے اٹھائی گئی تھی وہ خود قومیت کا سبق ہوتی تھی. اس قومیت کے سبق کا جو بدترین ثمرہ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے زمانے میں ایک مسلمان قوم دوسری مسلمان قوم کے خلاف عین اس حالت میں بغاوت کرتی ہے جبکہ وہ مسلمان قوم دشمنوں سے بڑھ کرے جائے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی